أيها المرسلين أما بعد، اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ آپ حضرات نے کل جس موضوع کے متعلق ارشاد فرمایا تھا اس کو آپ نے سنا اور اس کی حقیقت جس حد تک ہو سکی بیان کی گئی اور آپ حضرات نے اسے سمجھا دی. ہم اسی موضوع پہ آج اس آخری وقت میں بہت مختصر سی دو تین باتیں عرض کرنا چاہیں گے، اور بات یہ ہے کہ ائمہ کرام رحمہم اللہ کے درمیان جو اختلافات تھے اس کی حقیقت تو کل گزر چکی، جو اصل میں اللہ کی رحمت تھی اور خدا کو منظور بھی یہی تھا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے مختلف اعمال پر مبنی تھے. جھگڑا جہاں سے شروع ہوتا ہے اور لوگ جہاں سے اختلافات شروع کرتے ہیں، اصل میں وہ اپنے نفس کا اتباع ہے، اور نفس یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتی رہے اور انسان اپنے ٹریک سے ہٹ جائے، ڈی ٹریک ہو جائے، اور کچھ نہ کچھ ایسی گڑبڑ مچی رہے جس سے شیطان کو اور نفس کو دخل اندازی کا موقع ملے. تمام تر دلائل کسی بھی فقیر کے اپنی جگہ پہ، لیکن آپ سوچئے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا فتویٰ تھا کہ خون بہنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فتویٰ تھا کہ ٹوٹ جاتا ہے، تو آج عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اگر زندہ ہوتے اور وہ مصلی پہ کھڑے ہو جاتے اور وہ کہتے کہ یہ خون بہ رہا ہے اور دیکھو وضو نہیں ٹوٹتا اور میں نماز پڑھانے لگاؤں، تو کون سا مسلمان ہے جو ان کے پیچھے نماز نہ پڑھتا؟ یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوتے اور وہ کہتے کسی کو کہ بھئی تمہارا خون بہ رہا ہے، جاؤ وضو کر کے آؤ، تمہارا وضو نہیں رہا، تو کون ہے جو یہ کہتا ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت یہ فتویٰ غلط ہے؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ ان لوگوں نے دین کو حاصل کیا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان لوگوں کے دل میں نفس کی وہ چیز باقی نہیں رہی تھی جس کی وجہ سے جھگڑا اٹھتا ہے، اور دین کی آڑ میں اپنا اصل میں نفس ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے اس پہ زد نہ پڑے اور اسے نیچے نہ دیکھنا پڑے. اس بات کی وضاحت کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ غالباً کافی ہوگا. جب ان پہ لوگوں نے کفر کا الزام لگایا اور ان کے دور خلافت میں علیہ عزباللہ لوگوں نے انہیں کافر کہنا شروع کیا، تو ایک پورا گروہ اٹھا، خوارج جو تھے وہ صاف کہتے تھے کہ علی رضی اللہ عنہ علیہ عزباللہ کافر. تو اسے علی رضی اللہ عنہ نے بلایا اور کوفہ کی جامع مسجد میں سب کو دعوت دی اور کہا جو بھی شخص میرے کفر کا قائل ہے وہ کوفہ کی مسجد میں آئے اور فلاں دن ظہر کی نماز وہاں پڑھے. لوگ جمع ہوئے اور 4000 کے قریب افراد تھے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا اور جگہ جگہ ان کی آواز سننے کے لیے لوگ کھڑے ہو گئے جو ان کی بات آگے پہنچاتے تھے، یہ مائک کا دور تو نہیں تھا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھئی میں علی یہاں کھڑا ہوں اور تم لوگ مجھے کافر کہتے ہو، مجھے دلیل بتاؤ کس وجہ سے میں کافر. ان کا امیر المومنین ہم تو کافر نہیں کہتے، آپ کو تو خدا کی کتاب کافر کہتی ہے، قرآن کافر کہتا ہے، مصحف. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ مصحف لے آؤ. تو مصحف قرآن پاک ظاہر ہے پرانا زمانہ بڑے بڑے لمبے چوڑے لکھے جاتے تھے، صفحے بڑے بڑے ہوتے تھے، قلم سے لکھتے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے سامنے اس مصحف کو رکھا قرآن پاک کو اور کہنے لگے حد سناس، بولو فتوا دو لوگوں کو بتاؤ. پھر انہوں نے اس پہ ہاتھ مارا اور کہنے لگے فتوا دو بھائی، میں مسلمان ہوں کافر ہوں کیا ہوں. پھر ہاتھ مارتے رہے تو تھوڑی دیر کے بعد لوگوں کو سمجھ آئی اور انہوں نے کہا حضرت یہ تو نہیں بولتا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے تم تو کہتے تھے یہ کہتا ہے تو یہ مجھے کہتے ہی نہیں، بولتا ہی نہیں. انہوں نے کہا حضرت یہ نہیں کہتا، ہم اس سے یہ سمجھیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں یوں کہو کہ تم اس سے کیوں سمجھے ہو. تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم نے اس سے کیسے سمجھ لیا کہ علی کافر ہے؟ خدا کی قسم ہم نے یہ قرآن اس ہستی سے پڑھا ہے جس ہستی پہ نازل ہوا تھا، تم نے ان کو دیکھا نہیں ہے اور ان کے دیکھنے والوں کو دیکھا نہیں ہے، ان کے دیکھنے والوں میں ہم لوگ زندہ ہیں، اور جس نے اس ہستی کو دیکھا ہے ان میں کوئی ایک شخص بھی میرا کفر نہیں کہتا، کہ تم نے خود ہی پڑھ کے خود ہی مطلب نکالے ہیں، تو میں تمہاری اس عقل کو تسلیم کروں یا اس ہستی کے دیکھنے والوں کو مان جاؤں جس ہستی نے جنہیں قرآن پڑھایا تھا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ نازل ہوا تھا، وہ تو مجھے کافر نہیں کہتے تھے، کہ تم نے کیا بات بنا لی؟ تو 2000 آدمیوں کو اللہ نے اس واقعے میں توبہ کی توفیق دی، اور انہیں تعمیر المومنین اب پتا چلا کہ ہمارے واقعی اپنے نفس کا قصور تھا۔ تو یہ جو جھگڑے ہیں، یہ جو اختلافات ہیں کہ اس امام کا کیا مسئلہ ہے، اس امام کا کیا مسئلہ، اس میں ذرا سا غور کیا جائے تو بہت مرتبہ اپنے نفس کی شرارت کار فرما ہوتی ہے، اپنا نفس اس میں کہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ رعایت مل جائے، کسی طرح کوئی چیز معافی مل جائے، کچھ ایسے ہو جائے ایسے ہو جائے، تو اپنا نفس جہاں بھی آئے گا وہ فساد مچا کر رہے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بادشاہ کا پیغام پہنچا اور اس نے کہا اسے لے آؤ جس نے میرے خواب کی تعبیر دی ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ارجع واپس لوٹ جاؤ اور جا کر فاسألہ ما بال النسوۃ اللتی قطعنا ایدیہن، پہلے تو ان عورتوں کا مسئلہ میرے ساتھ طے کریں جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں، زخمی ہو گئی تھیں، وہ مسئلہ کیا تھا جو مجھ پہ الزام لگا تھا؟ تو اس بادشاہ وقت نے عورتوں کو بلا لیا، قلنا حاشا للہ، وہ کہنے لگی اللہ کی قسم یوسف سچا ہے، پاک آدمی ہے، اور ہم سے غلطی ہوئی تھی اس کے معاملے میں، ہم نے جھوٹا الزام لگا دیا تھا۔ تو اس سے یوسف علیہ السلام نے فرمایا وما ابرئ نفسی، میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی نفس کے پھندے سے اس کے مکر سے آزاد ہوں، ان نفس لامارۃ بالسوء، نفس انسان کا ہمیشہ برائی ہی کی دعوت دیتا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ میرے پروردگار کی کسی پہ رحمت ہو تو وہ اپنے نفس کے مکر سے بچ جاتا ہے۔ یہی حال ہے نفس کا، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں اپنے نفس سے محفوظ ہوں، یہ اتنی بری چیز ہے کہ موت تک خطرہ قائم ہی رہتا ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے ابن ابی ملائکہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اقابی تابعین سے، وہ کہتے ہیں اگرفت 30 اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 سے زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، منہم ابو بکر، عمر، ان میں ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے، ابن مسعود تھے، فلاں تھے، فلاں تھے، ابو الدرداء تھے رضی اللہ عنہ، کلہم یخافون النفاق علی انفسہم، ہر کوئی ڈرتا تھا اور کہتا تھا اللہ کہیں میں اندر سے منافق نہ ہوں، اللہ کہیں ایسے نہ ہو کہ میں برا آدمی ہوں، اندر سے میرے اندر کچھ منافقت چھپی ہوئی ہو، اتنے ڈر سے تھے یہ ہر کوئی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے ان الحیلا تو من علیہ الفتنہ، لوگوں جب تک زندگی کا وجود قائم ہے نا آزمائش ساتھ ساتھ ہے، گناہ بھی ہے نیکی بھی ہے، آزمائش ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ فرماتے تھے کوئی مر جاتا تھا ایمان پہ، ہم کہتے تھے الحمدللہ اب یہ امن ہو گیا اس کے بارے میں، نیکی لے کے دنیا سے چلا گیا، اب اطمینان ہو جاتا تھا۔ تو یہ اپنا نفس اس کا مکر ہوتا ہے، اور یہ ایمان پہ موت کوئی چھوٹی سی چیز نہیں، خدا تعالی ساری زندگی کے اس کے انعامات، چاہے کچھ ہو جائے آپ امریکہ میں ہیں، سکون سے ہیں، کچھ ہے، یہ سب کی سب امریکہ آپ کا بھی ہو جائے ملک، فرض کر لیں آپ کے ہاتھ سے کوئی چابی لا کے رکھ دے کہ ملک تمہارا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایمان کی موت وہ کہیں زیادہ اعلیٰ اور ارفع چیز ہے، ان چیزوں کا کوئی مقابلہ نہیں آپ، اللہ کا فضل ہو جاتا ہے جو شخص ایمان لے کے دنیا سے چلا جائے۔ اعمال کی کمی بیشی تو آگے جا کے پوری ہو سکتی ہے، مگر سرے سے ایمان ہی نہ رہے آدمی کے پاس لے جائے تو باللہ پھر کیا کرے گا، پھر تو ایسی چیز ہے جو بہت پریشان کن ہے۔ پتہ نہیں آپ کو شعر سمجھ آئے گا یا نہیں، انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دیوبند میں حدیث پڑھاتے تھے، اور ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں ہم نے دیکھا ایک دن تنہائی میں رو رہے تھے، اور ایک دن انہوں نے یہی شعر مجمع میں سنائے اور رونے لگے، اور کہنے لگے کہ وہ بچیاں گاتی ہیں، شادی ہوتی ہے نا، یہ چھوٹی بچیاں جو ہیں یہ گاتی ہیں، اور وہ کہتی ہے کہ رنگالے چنریا رنگالے ری سیس، اپنی چنریا چننی ہوتی ہے دوپٹہ چھوٹا، اس کو رنگ دے لے، چنگالیری سیس اپنے سر کو رنگ دے لے، مہندی لگا لے، چنگالے چنریا رنگالے رسیس، ارے کیا کرے گی کھڑی دن کے دن، ارے ایک دن میں شادی کا وقت آ جائے گا، پھر ایک ہی دن میں کیسے سامان ہو سکیں گے، نہ جانے پیا تجھ کو کس دن بلا لیں، کھڑی منہ تکے گی ارے دن کے دن، پتہ نہیں محبوب کس لمحے تجھے بلا لے، تو اس وقت منہ تکنا پڑے گا لوگوں کا، شرمندگی ہو جائے گی، پہلے سے چنریا اور پہلے سے سر کو تیار کر کے رکھ، پتہ نہیں کس دن اللہ کے یہاں پیشی ہو جائے. یہ ہے اصل. جب تک آدمی کے دماغ میں یہ رہتا ہے کہ میں نے اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، اور اللہ کے ہاں پیشی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آپ سوچیے قرآن بار بار کیوں کہتا ہے ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا. کافر تو ویسے ہی خدا کا مشرک دشمن ہے، اسے خدا سے تو کوئی تعلق نہیں. اب اللہ سے کہتا ہے میں تم سے بات نہیں کروں گا، تو اس کی کیا پرواہ، وہ کہے گا جی ٹھیک ہے نہ کریں، میں تو ریڈی نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت میں بڑے سے بڑا کافر بھی جب اس ذات کو دیکھے گا، اس کے انعامات کو، اس کی رحمتوں کو، اس کا دل بھی محبت سے پر ہو جائے گا کہ ہو ایسی کریم ذات، ایسا محبوب، ایسا اچھا، ایسا پروردگار، اب وہ جو منہ نہیں نہ لگائیں گے، بات نہیں کریں گے، تو وہ جہنم سے زیادہ عذاب اس کے لیے بن جائے گا کہ ہائے افسوس اس جیسی ہستی اور مجھ سے بات نہیں کرتی، اس جیسا پروردگار اور میرے ساتھ سلام نہیں کرتا، یہ کیا ہو گیا، یہ ہے سزا. اس لیے فرماتے ہیں ولا یکلمہم اللہ، ہم لوگوں سے کلام نہیں کریں گے، بات نہیں کریں گے. کسی کو محبت ہوتی ہے اولاد سے، اور اولاد کو بھی محبت ہو ماں سے، باپ سے، ماں کہہ دے میں بات نہیں کروں گی تم سے، اور کال آ جائے اور فون اٹھا کے رکھتے کہ نہیں بات کرنی، تو جہنم لگتی ہے دنیا کہ کیا کریں، کس طرح انہیں منائیں، کس طرح راضی کریں. اللہ بھی پوری محبت اس سے ہو جائے گی بندے کو جب ذات مقدسہ کا مشاہدہ ہوگا، اور وہ تو اپنے بندوں پہ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے. سورہ انعام میں آیا ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کی تفسیر مفسرین نے کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم درمیان سے فرشتوں کو ہٹا دیتے ہیں اور خود اپنے بندے کی جان نکالتے ہیں. سوچے آدمی، یہ صحیح حدیث میں ہے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربانی فرمانے والا ہے، تو درمیان میں سے فرشتوں کو بھی ہٹا دیتا ہے کہ بندہ تو میرا ہی، تعلق تو ہمارا ہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ جو ہے نا، اس نے ایسا اچھا عمل کیا ہے کہ ہمیں اچھا لگتا ہے، تو تم اسے لے آؤ. اور فرشتے عرض کرتے ہیں، اللہ سخت گناہگار ہے، بہت گناہ اس نے کر لیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوسف ہو، اس کو بھی تکلیف بھیجو، پریشانی اس کو ڈال دو. پھر فرمایا، اس سے پریشانیاں آتی ہیں، پھر وہ اللہ سے مانگتا ہے، خدا سے تعلق جوڑ لیتا ہے، یمشی علی وجہ الارض، یہاں تک کہ زمین پہ چلتا پھرتا ہے اس حال میں کہ لیس لہ الخطا، کوئی گناہ اس کے ذمے نہیں رہتا. پھر کچھ ہو جاتے ہیں، پھر موت کے وقت اللہ فرماتے ہیں اسے پاک کر کے پیش کرو، اور پھر فرماتے ہیں کہ موت کی جو سختی ہے نا، اس میں ذرا سا جھٹکا کوئی لگ جائے اسے، پاک ہو جائے. تو جب وہ جھٹکا بندے کو لگتا ہے، اللہ کی ذات جو ہر طرح سے پاک ہے، کہاں بندے اور کہاں پروردگار، آپ سوچئے. مگر حدیث میں آیا ہے صحیح مسلم میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے فرشتوں سے کہ متردد الفی، میں اپنے بندے کے بارے میں پریشان ہو گیا ہوں، کیا اسے تنگ کر رہے ہو، کیوں اسے تکلیف دے. حکم بھی ہے، پاک بھی اسے کرنا ہے، مگر ماں بچہ منہ دھلاتی ہے نا جب، تو روتا ہے، تو اس رونے کا بھی دکھ تو ہوتا ہے، تو جلدی کرتی ہے پانی ڈالے بچے کے منہ پہ تاکہ زیادہ دیر نہ رہے. یہ اللہ کو بندے کے ساتھ تعلق ہے، اتنی محبت ہے، اتنا تعلق ہے، آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا. مگر بات وہاں ٹیڑھی ہو جاتی ہے جہاں اپنا نفس بیچ میں آ جاتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ گئے تھے، اور انہوں نے ان کے قریب کی مسجد میں صبح کی نماز پڑھی. پھر تاریخ میں لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ نے نہ نماز میں ہاتھ اٹھائے، نہ اونچی آواز سے آمین کہی، اور نہ سینے پہ ہاتھ باندھے، ناف کے نیچے ہی باندھے. سارے کام انہوں نے وہی کیے جو ہم حنفی فقہا کے مطلب پہ عمل کرتے ہوئے کرتے ہیں. تو ان کے شاگردوں نے کہا، فاتحہ پڑھی انہوں نے، پھر چلے. تو ان کے شاگردوں نے کہا، حضرت یہ آپ نے کیا کیا، آپ کا مطلب بدل گیا، رات و رات یہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگے، تعدبند صاحب حاضر قبر، یہ صاحب قبر جو ہے نا ابو حنیفہ، اس کی شرم آ گئی، اس کا ادب مانے آیا. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے جو آپ کہتے ہیں صحیح، نماز ایسے پڑھ لی ایک وقت میں، ادب ہے، احترام ہے، یہ بڑی چیز ہے صاحب. اور یہ دوسرا نقص آ گیا ہے کہ ادب اور احترام نہیں رہا. ادب جس چیز کا نام ہے، نقص کے ہٹانے کے بعد ادب، ادب نام ہے ایذا نہ دینے کا، تکلیف نہ پہنچانے کا. بس ادب اس کا نام نہیں ہے کہ ہاتھ باندھ کر کھڑا رہے سارا دن رات والدین کے سامنے، اور جب وہ یہ کہیں کہ یہ کام نہ کرو تو پھر وہی کر. ادب یہ نہیں ہے، ادب نام ہے راحت پہنچانے کا. ادب بس اس کی روح یہ ہے کہ جس طرح ہو سکے ان کی خوشی کا اہتمام کر دیا جائے. اللہ کے ساتھ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جس چیز سے اللہ راضی ہے اس سے راضی رکھا جائے. آنجر صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جس چیز سے وہ خوش ہوتے ہیں وہ کام کر دیا جائے. اپنے بھائی کا ادب یہ ہے کہ بھائی جس چیز سے راضی ایسے ہو جائے. متعدد مرتبہ ہم ایک واقعہ آپ سے سنا چکے یہاں پہ، شاہ عبد العزیز اور شاہ عبد القادر دونوں شاہ ولی اللہ صاحب کے بیٹے، سنے ہوں گے آپ نے نام رحمت اللہ علیہ، بڑے آدمی تھے. اور بحث مسئلہ یہ آیا، دلی میں ایک ہی حویلی میں رہتے تھے، بڑا گھر تھا، پڑھاتے تھے، مدرسہ تھا. ایک بھائی جو ایک کمرے میں بیٹھے ہیں، دوسرا بھائی دوسرے کمرے میں. تو شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ کے وغیرہ کے پاس مسئلہ آیا کہ کسی شخص نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور اس نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شکل و صورت میں جو اصل نہیں ہے. کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی کو دیکھا. شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا حدیث میں آیا ہے کہ ان کے 20 سے کم بال سفید تھے وفات کے وقت تک. تو 20 سے زیادہ اگر 21 بال بھی 20 بال بھی دیکھے تو اس نے انہیں نہیں دیکھا، اس نے اپنے خیال کو ہی دیکھا. شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ فتوے میں لکھا کہ اس نے انہیں ہی دیکھا، بس صرف یہ ہے کہ دیکھنے میں کثر ہو گئی، آنکھوں پہ چشمہ ایسا آ گیا تھا اس وجہ سے. جیسے چشمہ ہو ایسی چیزیں نظر آتی. تو انہوں نے کہا بچے، اب دونوں بھائیوں میں بحث شروع ہوئی، اور دونوں بڑے عالم، وہ لکھ دیتے تھے اپنے دلائل، یہ لڑکا اٹھا کے وہاں لے جاتا تھا، وہ دو چار دن میں دلائل لکھتے تھے، وہ لا کے یہاں دے دیتا. ایک دن جب بحث طول بگڑ گئی تو لڑکے نے کہا اب دونوں بھائی ہیں حضرت. شاہد بن صاحب رحمت اللہ کے انداز حضرت آپ دونوں بھائی ہیں اور دونوں اسی حویلی میں رہتے ہیں، یہ اتنی جو آپ کاغذ سیا کر رہے ہیں، یہ اسے لکھتا ہے وہ اسے لکھتا ہے، تو آپ دونوں ایک دن کسی کمرے میں بیٹھ کے بحث نہیں کر لیتے. تو ہنس پڑے، کہنے لگے بات تو تمہاری درست ہے مگر تمہیں پتا ہے وہ بڑے بھائی ہیں، اگر دلائل میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں یہ کہتا ہوں تو پھر ادب کے خلاف ہے، میں پھر کچھ نہیں کہہ سکتا، بھائی ٹھیک کہتے. تو لیکن کا جواب کیسے دیا جا سکتا ہے، وہ تو بڑے آدمی. یہ ادب، یہ علم ہے، احترام ہے کہ اگر انہوں نے کہہ دیا تو ضرور کچھ سوچ کے کہا ہوگا، کوئی بات ہوگی، میں اس پہ چیلنج نہیں کر سکتا، میں اس پہ بحث نہیں کر سکتا. ایسا مسئلہ تو نہیں جو ایمان کفر کا مسئلہ ہو کے دلائل دیں، ایک اجتہادی چیز ہے، رائے ہے. یہ ادب جو اٹھ گیا ہے نا درمیان سے، اس نے بڑی تباہی مچا دی. بچہ یہ کہتا ہے، ابو حنیفہ نے یہ کہا، مالک یہ کہتا تھا، شافعی یہ کہتے تھے، ایسے جیسے لوگ اللہ اس میں اور امام مالک رحمت اللہ علیہ میں کوئی فرق ہی نہیں رہا. ہارون الرشید کا باپ مہدی گیا تھا امام مالک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں مدینہ منورہ، اور اس نے جا کے کہا کہ میں تین کاموں کے لیے حاضر ہوا ہوں. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث پڑھا رہے تھے، تو حضرت نے پوچھا کہ کس مقصد کے لیے. اس نے کہا حضرت پہلا کام تو یہ ہے، مجھے آپ اتنے اچھے لگتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں آپ کی کتاب موطا امام مالک، یہ میں مکہ مکرمہ میں ہر جگہ لکھوا دوں، دیواروں پہ کعبۃ اللہ، اور جتنے بھی مسلمان آئیں وہ سب کے سب آپ کی حدیثوں کو دیکھ کے بس ان پہ عمل کیا کریں، اس کے علاوہ کس چیز پہ عمل نہ کریں. کوئی اور ہوتا، نفس ہوتا نا، کتنا بڑا موقع. نفس کی خواہش اگر ہوتی تو اس سے زیادہ آفر کیا ہو سکتی، کہ جتنے حج پہ آتے ہیں سب ہمارے پیروکار ہو جائیں گے. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمایا امیر المومنین ایسے نہ کیجیے، آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ مختلف فتوے دیتے رہے ہیں، امت میں یہی رحمت ہے کہ فتوے میں اختلاف ہے، بالکل ایسے نہ کیجیے. اس کے حضرت میں دوسری بات یہ چاہتا ہوں کہ آپ چلیں بغداد، پر میں آپ کے لیے ایک بڑا دارالحدیث تعمیر کرواؤں، بہت بڑی بلڈنگ، اور آپ کو ایسے آسائش اور آرام سے اور یوں رکھوں. تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المدینہ تو خیر اللہ لوکان یعلمون، کاش لوگوں کو پتا چل جائے کہ مدینہ منورہ رہنا سب سے اچھی بات ہے، تو میں تو یہ شیخ نہیں چھوڑ سکتا. اس کا تیسری بات یہ کہنی تھی کہ میرے بیٹے ہیں ہارون وغیرہ، انہیں حدیث پڑھا دیں. تو فرمایا کہ حدیث ایسی چیز ہے کہ ہم کسی کے گھر جا کر نہیں پڑھائیں گے، جس کو پڑھنا ہے وہ جہاں مسجد نبوی میں ہی آئے، ہم کسی کے گھر نہیں جاتے. تو کچھ چپ بیٹھے رہے اور کہنے لگے امیر المومنین مہدی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے نا، کہنے لگے اس شہر کے لوگ عاجزی کو پسند کرتے ہیں، بس وہ بھی سمجھ گیا. اور اٹھ کے جب جانے لگا پھر کہیں بیٹھے جا کے کسی شاگرد کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا، سب کو پتا تھا کہ ہم نے حدیث آج سبق پڑھنا ہے، پیچھے جوتوں میں جا کے امیر المومنین کو جگہ ملی، بس بیٹھے رہے. امام مالک رحمتہ اللہ نے فرمایا اس شخص میں توازو ہے کسر نفسی. یہ ادب تھا ان لوگوں میں، ایک دوسرے کا احترام تھا، پورے اختلاف کے باوجود وہ ایک دوسرے کی خوبی کا اعتراف کرتے تھے. یہ اعتراف بڑی چیز ہے صاحب، بہت بڑی چیز. یہ اعتراف اللہ کے ہاں بھی آدمی کو عزت دیتا ہے، انسانوں کے درمیان بھی عزت دیتا ہے. بڑی غلطی ہو گئی اور آپ نے کہا صاحب ہو گئی ہے، معافی مانگتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، سوری، بس اتنا. اور وہ کہتا ہے اس نے اعتراف کر لیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے. جب ان پہ وہ تہمت وغیرہ کا قصہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ان کن پہ ملم سے بزم، عائشہ اگر کوئی غلطی ایسی ہو ہی گئی ہے جسے لوگ کہتے ہیں تو پھر اللہ سے معافی مانگ لیں. ان العبد اذا اعترف بذنبه، بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے تاب اللہ علیہ، اللہ کہتا ہے اسے چھوڑ دو، درگزر کرو، میرے بندے نے مجھ سے رجوع کر لیا. اللہ کے ہاں بھی عزت ملتی ہے، لوگوں کے ہاں بھی عزت ملتی ہے، بشرطے کہ اعتراف کر لے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. ان لوگوں میں بڑی خوبی تھی صحابہ رضی اللہ عنہ، اعتراف تھا، ایک دوسرے کی خوبیوں کی قدر تھی. حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اختلافات کو کون نہیں جانتا، اس کے باوجود حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مسئلہ آیا وراثت کا، انہوں نے خط لکھا اور کہا علی رضی اللہ عنہ آپ ہی فتویٰ دے سکتے ہیں، ہمیں اتنا علم نہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خط پڑھا اور ہنس پڑے، فرمایا اللہ کا شکر ہے اللہ نے اتنا علم مجھ میں رکھا ہے کہ میرے دشمن میرے مخالف بھی میری طرف رجوع کرتے ہیں فتوے کے وقت. اور ان کا جواب لکھا کہ یہ فتویٰ ایسے ہے، مسئلہ ایسے، اعتراف ہو گیا. اور ہمارے ہاں کوئی ذرا سا دنیاوی اختلاف ہو جائے اگلے کی ساری خوبیوں کا انکار کر دو، کوئی اس میں گویا خوبی نہیں ہے. جو کل تک دوستی تھی کسی خوبی کی بنیاد پہ تھی، آج اس کا بھی انکار کرنا ضروری ہے، اور ہو سکے تو اسے اسلام سے بھی باہر نکالو کسی طرح، کسی طرح اس دائرے کو تنگ کرو اسلام کے تاکہ لوگ باہر نکلے. الحیاذ باللہ ایسی چیز. حجاج ابن یوسف کے سامنے تعریف کی گئی کہ ایک بچہ یہاں ہے بغداد میں، بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے. حجاج ابن یوسف خود حافظ تھا، اس نے کہا اس بچے کو بلاؤ. بچے کو جب بلایا گیا تو بہت خوبصورت اور بالکل ابھی چھوٹی عمر کا، تو قرآن جب اس نے پڑھا تو حجاج بڑا خوش ہوا ایک آیت پڑھنے سے. اس نے سورت شروع کی اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور پھر اس نے پڑھا ورأیت الناس یخرجون من دین اللہ افواجا. حجاج نے کہا کیا پڑھتے ہو؟ اس نے جو پڑھا اس کا ترجمہ تو یہی ہوا کہ تو دیکھے گا کہ لوگ گروہ در گروہ خدا کے دین کو چھوڑ رہے ہیں، باہر نکل رہے ہیں. اس کو کیا پڑھتے ہو؟ پھر پڑھو. اس نے پھر یہی آیت ایسے ہی پڑھ دی. اس کو کیا پڑھتے ہو؟ اس نے کہا یخرجون من دین اللہ افواجا، یہ پڑھتا ہوں. اس نے کہا یدخلون ہے، داخل ہوتے ہیں. اس نے کہا وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، تمہارے دور میں تو ایسے ہی ہو رہا ہے، ظلم اتنا ہو گیا. اس نے کہا نکالو اس. وہ بچہ چلا گیا تو اس نے پوچھا یہ کون تھا جس کی اتنی ہمت ہوئی اتنی چھوٹی عمر میں؟ تو اسے بتایا گیا حسین رضی اللہ عنہ کا پوتا ہے. اس نے کہا اسی خاندان میں یہ وصف ہو سکتا ہے، ان کا باپ بھی دلیر تھا اور اس کی اولاد بھی دلیر نکلی. ہمارا وقت ایسا ہے کہ کوئی ذرا سی اونچ نیچ ہو جائے اگر بس چلے تو اسلام سے بھی باہر نکال کے دم لو کسی طرح، اس کا علیہ باللہ دین دنیا غارت یہ بات نہیں ہے. اس لیے آئمہ کے اختلافات، کل جو بات آپ سے ہو رہی تھی، بہت مرتبہ ہوتا ایسے ہی ہے کہ ادب ہاتھ سے جاتا رہتا ہے. سعدی کہتے ہیں بے ادب محروم گشت از فضل رب، اور جو بے ادب ہو جاتا ہے وہ اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے. بڑی چیز ہے ادب صاحب، بڑی چیز ہے. چھوٹوں کا ادب کریں. اسی لیے فقہا نے مسئلہ لکھا ہے، یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے اور اس مسئلے پہ عمل کرنا چاہیے. فقہا کہتے ہیں کہ والدین کی اطاعت واجب ہے، باپ کا حکم سننا ماننا واجب ہے، جب تک کہ وہ کوئی ایسا حکم نہ دے جو فرض کے خلاف ہو، ایمان کے خلاف. ماں کہے کہ تم عیسائی ہو جاؤ، باپ کہے عیسائی ہو جاؤ، قطعاً نہ مانے ان کی. ماں باپ کہیں فرض نماز چھوڑ دو، فرض روزہ چھوڑ دو، نہیں مانی جا سکتی. اس لیے کہ فرض اور ایمان ایسی چیز ہے جو کسی کے بھی اتباع ہے، اللہ ہی کی مان کے چلنی. اور اس سے کم درجے کی چیزوں میں فقہا نے لکھا ہے والدین کی اطاعت واجب ہے. اور پھر جو مسئلہ آپ سے عرض کرنا ہے اسے یاد رکھنا چاہیے، وہ کہتے ہیں والد کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو یوں نہ کہے کہ بیٹے مجھے پانی پلاؤ، کھانا کھلاؤ، یہ کپڑا لے کے آؤ، یہاں سو جاؤ. وہ کہتے ہیں اگر وہ نہیں مانے گا تو گناہ گار ہو جائے گا، کبیرہ گناہ کرے گا، کیونکہ والد کی اطاعت واجب تھی نا، تو اس نے واجب کو ترک کیا نا، تو واجب کا ترک کبیرہ گناہ ہے یا نہیں. تو وہ کہتے ہیں اولاد کی تربیت میں یوں کرنا چاہیے کہ بیٹے کے سامنے تجویز رکھ دے کہ بیٹے جی جاتا ہے یوں کر لیں، میرا خیال ہے یوں مناسب ہے، اگر آپ کر لیں، وہ نہ کرے فرض کر لو تو گناہ گار تو نہیں ہوگا. یہ تربیت اتنا مشکل مرحلہ ہے، یہ تربیتیں ایسے ہی نہیں ہو جاتی. اسی لیے انسان بنتے تھے جن کی تربیتیں ہوتی تھیں، اور یہ دنیا بھر سے ماحول پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے. آپ اپنے ہاں سے ہندوستان پاکستان سے آئے ہیں، پچھلے زمانوں میں دیکھ لیں، گھروں میں باقاعدہ اتالیک رکھتے تھے جو اولاد کی تربیت کیا کرتے تھے. بات دور نکل گئی، مگر بات ہے یہی کہ سب سے بڑی ٹریجڈی جو اس کائنات میں ہر طرف ہو گئی ہے وہ انسان اٹھ گئے ہیں، تربیت یافتہ لوگ نہیں ملتے. اب اولاد کو جب کہے گا کہ یہ کام کرو اور وہ نہیں مانیں گی تو نتیجہ کیا نکلا؟ گناہوں میں اضافہ ہوا. جب گناہ میں اضافہ ہوگا تو ایمان کا نور کم ہو جائے گا، ہوتے ہوتے بات کہاں جا پہنچے گی. اس لیے وہ کہتے ہیں ڈائریکٹ اسے آرڈر نہ کرے کہ اگر وہ نہیں بھی مانتا تو کم سے کم گناہگار نہ ہو، بس ٹھیک ہے مان لیا اچھی بات ہے، نہیں مانا تو اس کی دلیل سن لی جائے کہ اس کے ذہن میں کچھ ہوگا. اور اسی طرح اولاد کو یہ حکم ہے کہ وہ جس حد تک ہو سکے، اللہ نے فرمایا وَإِن جَاهَدَا تَعَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر وہ دونوں تجھے کہیں کہ تو ہمارے ساتھ شرک کر تو شرک نہ کرنا، لیکن اس کے علاوہ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کی زندگی میں ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آتے رہنا، ان کے ساتھ نیکی کرتے رہنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول میری ماں ہے اور وہ مشرکہ ہے، شرک کرتی ہے، تو میں اس کے ساتھ نیکی کروں؟ وہ کبھی کبھی مکہ مکرمہ سے مجھے تحفے بھیجتی ہے. آپ نے فرمایا تو اس کو تحفے بھی بھیج، نیکی کرتی رہ، بس سوائے شرک کے باقی ان کی بات مانتی رہ. یہ ارشاد فرمایا، یہ ہے تعلیم اسلام کی. تو کہتے ہیں نیکی کرتے رہو، اچھائی سے پیش آتے رہو. ادب کی روح یہی ہے کہ آپ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. تو یہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان لوگوں کے متعلق ایسے ریمارک کہ وہ انہیں کہ اپنے زمانے کے ٹھیک ہے وہ تھے فقی اور مقنن، ہم بھی اپنے زمانے کے ہیں، یہ بات نہیں ہے صاحب. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں پر وقت آئے گا جب جنگ کرو گے کافروں کے خلاف، اور تمہیں جب شکست کا سامنا کرنا پڑے گا تو لوگ چیخیں گے اور کہیں گے حل فیکم من رآ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا تو ایک ہی میرا دیکھنے والا ملے گا، اور تم کہو گے تم اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ فتح دے دے اور خدا اس کی برکت سے فتح دے دے. اور آپ نے فرمایا ایسا موقع بھی آ جائے گا کہ لوگ چیخیں گے اور کہیں گے حل فیکم من رآ اصحاب محمد، کوئی ایسا بھی ہے جس نے ان لوگوں کو دیکھا ہو جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا. اور آپ نے فرمایا اس ایک شخص کی وجہ سے اللہ تمہیں پتہ دے دے گا.
اور پھر فرمایا تیسرا دور ایسا آ جائے گا کہ لوگ جنگ میں پکاریں گے اور کہیں گے حل فیکم من رآ صحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا دیا ہے جس نے ان لوگوں کو دیکھا ہو جس نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا، تو آپ نے فرمایا خدا اس کی وجہ سے بھی برکت دے دے گا. اس لیے بھائی یہ جو بے ادبی ہے نا، اس ماحول کو چھوڑ دیجیے، ایمان پہ زد جا پڑتی ہے. آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ جو آئے ہیں اور آ کے آپ کو پکار رہے تھے دروازوں پر کھڑا ہو کر آپ کا نام لے لے کے، یہ مناسب بات نہیں تھی. ولو انہم صبروا، اگر یہ صبر کرتے بیٹھتے، حتی تخرج علیہم، یہاں تک کہ آپ ان کے پاس آتے، لکان خیر اللہ، یہ ان کے لیے اچھا تھا. اور اللہ نے فرمایا تم میں سے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز کو بلند کیا تو اس کے اعمال غارت ہو جائیں گے، یہ ادب ہے. تو جو لوگ جنہوں نے زندگیاں کھپا دی اللہ کے دین کے لیے، جنہوں نے صبح و شام اوڑھنا بچھونا مسائل کو بنا دیا، احادیث کو بنا دیا، ایک ایک چیز پہ محنت کرتے رہے، بحث کرتے رہے، اب ایک شخص اس کے گئے کہ میرا اور ان کو کوئی فرق ہی نہیں ہے. بھائی بڑا فرق. ہم انسان ہوں، جیسی شکل صورت لے کے آئے ہیں پتہ نہیں اندر کیا ہے، اور وہ اندر باہر ہر طرف انسان ہی انسان تھے، خدا کے مقرب بندے. اور آخری بات آپ سے عرض کریں، وہ اس مسئلے سے ہٹ کے ہے، وہ آپ کے اپنی ذاتی دنیاوی مسائل کے متعلق ہے، اور وہ یہ کہ آپ یہ خیال رکھیے کہ اس دنیا میں جو نظام چل رہا ہے نا، جو کچھ ہم کھا پی رہے ہیں، دنیا کما رہے ہیں، آپ لوگ جس مشن میں آئے ہوئے ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، دیکھو کبھی بھی اسے اپنی ذاتی محنت کا نتیجہ نہ سمجھیے. بس کبھی یہ تصور نہ کیجئے کہ میں محنت کر رہا ہوں لہذا مجھے پیسے مل رہے ہیں، میرا حق بنتا ہے، کبھی یہ نہ کیجئے. صاحب کوئی نہیں کہہ سکتا کس کو کس کی وجہ سے مل رہا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا. ہم آپ کو دو حدیثیں سناتے ہیں، پھر اجازت چاہیں آپ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بارش نہیں ہو رہی تھی سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، تو سلیمان علیہ السلام نے سے جنات نے انسانوں نے کہا حضرت بارش نہیں ہو رہی، فصلوں میں بڑا نقصان ہو جائے گا. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا چلتے ہیں باہر کھلے میدان میں اور سب چل کے نماز پڑھتے ہیں، خدا سے مانگتے ہیں. مشکات میں آتا ہے کہ جب چلے یہ سارے لوگ تو سلیمان علیہ السلام رک گئے اور آپ نے جو بس چلے جاؤ واپس اپنے اپنے گھروں میں، بارش ہو جائے. اور بارش واقعی ہو گئی، تو لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت یہ کیا، نہ نماز پڑھی نہ کچھ اور بارش ہو گئی، یہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا ہم جب لوگ جا رہے تھے نا تو میں نے ایک چونٹی کو دیکھا، وہ اپنے بل سے نکلی اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ سامنے کے اٹھا دیے اور اس نے کہا پروردگار گناہ تو انسان کرتے ہیں، جنات کرتے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہم ماری جاتی ہیں، زمین میں سخت گرمی ہو گئی ہے، ہم رہ نہیں سکتی، مولا بارش برسا دے، اللہ کرم فرما. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ میرے فرشتوں گناہ تو انسان کرتے ہیں لیکن اس چونٹی کی وجہ سے ہم سب کو بارش دے دیں گے. تو انہوں نے کہا اس لیے میں نے تمہیں کہا ہے کب سکوئی تو لے گئی رکن، تمہارے لیے کسی اور کی دعا تھی، اللہ نے اس کی وجہ سے تم پہ فضل کر، اس چیوٹی کی وجہ سے خدا نے انسانوں کو نواز دیا. اس لیے قطعا اس کائنات میں کچھ نہیں پتا آپ کو کیوں رزق مل رہا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا مجھے یہ اللہ نے آسائش کیوں دی ہے، پتا نہیں کس کی دعا تھی، پتا نہیں کس نے رات کو اٹھ کے مانگا تھا، پتا نہیں اپنی کوئی دعا لگ گئی، پتا نہیں والدین نے آبا و اجداد نے کسی نے کہہ دیا کہ اللہ میری اولاد کو بچانا اور اس کی دعا آپ کارآمد ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کے ایک آدمی آیا، اور یہ ہمارے یہاں مرض پایا جاتا ہے. اس نے آ کے کہا اللہ کے رسول یہ میرا بھائی نکما ہے، سارا دن آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، کچھ کماتا نہیں ہے، اور میں کما کے گھر لاتا ہوں، سارا گھر میں چلا رہا ہوں. ہمارے یہاں ہوتا ہے نہیں ہوتا، چار پیسے کمانے لگے تو پھر یہی کہتا ہے سارا گھر تو میں ہی چلا رہا ہوں، یہ ہو رہا ہے، اس کو نکالو، اس کو الگ کرو، یہ کرو، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں کما کے لا رہا ہوں، گھر چلا رہا ہوں، یہ سارا دن آپ کے پاس نکما بیٹھا رہتا ہے، اسے کہ یہ کچھ کام کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے معلوم نہیں ہے، لعلک ترزق بہ، اللہ اس کے صدقے تجھے بھی رزق دے گا. یہ ہے بات. یہ عورتیں کیا کماتی ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے کیا کماتے ہیں، سارا دن گھر پہ ہی رہتے ہیں نا، خدا ان کی وجہ سے رزق دیتا ہے. نسائی میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترزقون بضعفائکم، تم میں یہ جو عورتیں اور بچے نہیں کما سکتے نا، جو تمہارے دستے نگر رہتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں، اللہ ان کی وجہ سے تمہیں رزق دیتا ہے. اور تم سرون اعلی آدائکم، اور انہیں کی دعاؤں سے جہاد میں تمہیں دشمنوں پہ فتح مل جاتی. یہ ایسے ہی نہیں ہوتے صاحب، یہ چھوٹے بچے، یہ عورتیں، یہ جو بھی نہیں کما سکتا اس کو آدمی اپنے اوپر احسان سمجھے کہ ان کی وجہ سے خدا مجھے بھی دے رہا ہے، میں بھی ان کے صدقے پڑ رہا. یہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی. صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا نام کس نے نہیں سنا؟ ان سے لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ جو صلیبیوں کے ساتھ جنگ ہے، اسلحہ کہاں سے خریدیں گے؟ تو انہوں نے سارے حساب لگوائے کہ کہاں سے بجٹ میں کمی کریں، کہاں سے پیسے آئیں. تو وہ کچھ خانقاہیں، کچھ اللہ کے بندے جو خدا کو یاد کرتے تھے، صلاح الدین ہر مہینے انہیں کچھ پیسے بھیج دیتے تھے بس، اور انہیں کہتے تھے تم خدا کو یاد کرو اور کوئی کام نہیں. تو وزیر نے کہا کہ حضرت ان کے وظیفے بند کریں، یہ فقیر لوگ جو درویش ہیں نا، ان کے وظیفے بند کریں تو اتنی رقم بچ جائے گی. تو سلطان صلاح الدین نے ساری باتیں سنی اور پھر کہنے لگا کہ تم کیوں یہ چاہتے ہو کہ میں اللہ کی مدد سے محروم ہو جاؤں؟ خدا کی قسم میں دن کی روشنی میں تیر چلاتا ہوں اور میرا تیر کبھی نشانے پہ نہیں لگتا، اور یہ رات کی تاریکی میں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں میرے لیے اور اللہ ان کے ہاتھوں کی لاش رکھ لیتا ہے. تو تم چاہتے ہو یہ ہاتھ اتنا میرے لیے بند ہو جائیں؟ میں یہ نہیں کر سکتا. یہ لوگ دین کو سمجھتے. اس لیے آپ جس ماحول میں بھی رہ رہے ہیں، کبھی یہ تصور نہیں ہونا چاہیے کہ میری ایفرٹس، میری کوششیں بس اللہ کسی کی وجہ سے دے رہا ہے، اس کا فضل ہے، اس نے پردہ بھی ڈال رکھا ہے، کیا کیا خطائیں ہیں، کیا کیا غلطیاں ہیں، اس کے باوجود درگزر کرتا چلا جا رہا ہے. یہ اللہ کا ایک نظام ہے جو چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق دے.